مولانا ابو صالح انیس لقمان ندوی کا حافظہ بہت اچھا ہے، ان کو واقعات بہت زیادہ یاد رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک مصری لطیفہ بتایا، انہوں نے بتایا کہ مصری لوگ لطیفہ بنانے کے ماہر ہوتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مصر کے سابقہ شاہ فاروق وفات 1965 نے ایک فورڈ کار منگائی، وہ خود اس کو چلانے لگے، ان کا مصاحب بھی ان کے ساتھ گاڑی میں موجود تھا۔ شاہ فاروق کو ڈرائیونگ کا زیادہ تجربہ نہ تھا، گاڑی چلاتے ہوئے انہوں نے گاڑی کو ایک درخت سے ٹکرا دیا۔ ان کا مصاحب اس کے بعد فوراً گاڑی سے اترا اور اس نے مؤدبانہ انداز میں شاہ فاروق سے کہا، القطع لیس فی قیادتک و انما قطع فی من غرس ھذا الشجر فی ھذہ المکان۔ جناب، غلطی آپ کی ڈرائیونگ میں نہیں ہے، بلکہ غلطی اس شخص کی ہے جس نے اس مقام پر یہ درخت لگایا۔ اس لطیفے کا ایک پہلو یہ ہے کہ عرب دنیا میں آزادی فکر نہ ہونے کا یہ عظیم فقدان ہوا ہے کہ عربوں میں فکری ارتقاء یعنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا عمل جاری نہ ہو سکا۔ لطیفہ بنانا تو وہ جانتے ہیں، لیکن وہ تخلیقی معنوں میں کوئی علمی بات نہیں کہہ سکتے۔ سعودی عرب کے بارے میں ایک شیخ نے کہا تھا، السعودیہ مقبرۃ العلماء المسلمین، یعنی سعودیہ مسلم علماء کا قبرستان ہے۔ مذکورہ شیخ نے یہ بات دینی زوال کے معنوں میں کہی تھی، لیکن یہ بات فکری زوال کے بارے میں زیادہ صحیح ہے۔ قطر میں شیرٹن میں مجھ کو ٹھہرنے کے لیے کافی بڑی جگہ دی گئی تھی، میرے دو ساتھیوں کے لیے وہ الگ الگ روم تھے۔ میرے قیام کے لیے ماڈرن انداز کا ایک بڑا سوئٹ تھا، کھانے کا نہایت اعلی انتظام تھا۔ یہ ہوٹل بحر عرب کے کنارے بنایا گیا ہے، اس طرح میرا سوئٹ ساحل کے بالکل کنارے تھا۔ یہاں کے خارجی مناظر بھی کافی شاندار تھے، مگر مجھے مسلسل طور پر ایک نامعلوم قسم کی بے سکونی لاحق تھی۔ مجھے ایک لمحہ بھی یہاں خوشی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس کا سبب کیا ہے۔ میری سمجھ میں آیا کہ اس کا سبب غالباً یہ ہے کہ یہ دنیا ایک محدود اور غیر کامل دنیا ہے، جبکہ انسان ایک لامحدود ذہن لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اس دنیا کی کوئی بھی چیز انسان کو کامل معنوں میں مسرت نہیں دے سکتی۔ اس دنیا میں ہر صورت حال کے ساتھ حزن یعنی سارو لازمی طور پر لگا ہوا ہے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ وہاں حزن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چنانچہ قرآن میں آیا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں پہنچیں گے تو وہ کہیں گے، الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، سورۃ الفاطر آیت 34۔ اس آیت سے بلاغت کا ایک نقطہ معلوم ہوتا ہے۔ قرآن کی اس آیت میں حزن کا لفظ آیا ہے، قرآن کی ایک اور آیت میں اس کے بجائے حزن، بحوالہ سورۃ یوسف آیت 86 کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ کوئی پرسرار بات نہیں. لغوی اعتبار سے حزن یا حزن دونوں بالکل ہم معنی الفاظ ہیں. مذکورہ دونوں آیتوں میں ان کا استعمال اصولی بلاغت کی بنا پر ہے، کیونکہ صوتی آہنگ کے اعتبار سے ایک جگہ حزن کا لفظ زیادہ مناسب ہے اور دوسری جگہ حزن کا لفظ. یہ فرق صرف صوتی آہنگ کی بنا پر ہے، نہ کہ کسی پرسرار سبب کی بنا پر. ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اپنی ماں کی بہت تعریف کی. میں نے کہا کہ یہ آپ کی ماں کی بات نہیں، ہر آدمی اپنی ماں کے ساتھ اسی طرح حب شدید کا تعلق رکھتا ہے جس طرح آپ کو اپنی ماں کے ساتھ حب شدید کا تعلق ہے، لیکن میں اس کو صرف بے خبری کا ایک کیس سمجھتا ہوں. میں نے کہا کہ لوگوں کو اپنی ماں کے ساتھ حب شدید کا تعلق کیوں ہوتا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ماں کے پیٹ سے ان کا جنم ہوا، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد ان کی ماں نے ان کو پالا پوسا. مگر یہ ایک بے بصیرتی کی بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ حب شدید کا تعلق آدمی کو صرف خدا سے ہونا چاہیے. خدا کے آپ کے اوپر جو احسانات ہیں وہ بلین ٹریلین سے بھی زیادہ ہیں. آپ کو پیدا کرنے والی آپ کی ماں نہیں ہے، یہ دراصل خدا ہے جس نے آپ کی تخلیق کی. خدا نے آپ کو صورکم فاحسن صورکم، آیت 64 سورۃ المومن کا درجہ دیا. پیدا ہونے کے بعد بھی یہ دراصل خدا ہے جو اس کی پرورش یا تربیب یعنی اپبرنگنگ کرتا ہے. یہ خدا ہے جس نے آپ کو لائف سپورٹ سسٹم دیا. حقیقت یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں 99% سے زیادہ حصہ خدا کا ہے اور 1% سے بھی کم حصہ آپ کی ماں کا. ایسی حالت میں آپ کے اندر حب شدید کا تعلق خدا سے ہونا چاہیے، نہ کہ اپنی ماں سے. مگر عجیب بات ہے کہ اس معاملے میں تمام دنیا کے لوگ اندھے پن کے حد تک بے خبری میں مبتلا ہیں. یہاں مجھ پر عجز کا ایک تجربہ گزرا. اس کے بعد میری زبان سے یہ دعا نکلی، خدایا تو نے انسان کو عجز کے ساتھ پیدا کیا، ساری قدرت تیری طرف اور سارا عجز انسان کی طرف. ایسی حالت میں تو انسان کے معاملے میں غیر جانبدار یعنی انڈیفرنٹ نہیں ہو سکتا. یہ تیری شان خداوندی کے خلاف ہے کہ تیرے اور انسان کے درمیان عجز اور غیر جانبداری یعنی انڈیفرنس کا تعلق ہو. ایسا تعلق قسمت الدعزا کا مزداق بن جائے گا. ضروری ہے کہ خدا اور بندے کے درمیان محروم اور معطی کا تعلق ہو. یہی تعلق خدائے رحمان اور رحیم کی شان کے مطابق ہے. ایک حدیث میں ایک لمبی دعا آئی ہے، اس کا ایک حصہ یہ ہے، اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک، بحوالہ مسند احمد جلد 3 صفحہ 21. اس پیغمبرانہ دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ سائل اگر حقیقی سائل ہے تو اس کا بھی کچھ حق ہوتا ہے. جس طرح بندوں کے اوپر اللہ کے حقوق ہیں، اسی طرح بندوں کا بھی اللہ کے اوپر کچھ حق ہے۔ تاہم یہ ایک بے حد نازک بات ہے، اس حقیقت کو صرف وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو معرفت کے اعلیٰ درجے پر پہنچ چکے ہوں۔ کئی لوگوں سے قیامت کے بارے میں گفتگو ہوئی، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ سیکولر لوگ جو سائنس کا علم رکھتے ہیں وہی اس بارے میں سوچتے ہیں۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، وہ قیامت کے معاملے میں بالکل بے خوف ہیں۔ مسلمانوں کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ ان کے خیال کے مطابق مہدی اور مسیح تو ابھی آئے نہیں، پھر اس سے پہلے قیامت کیسے آ جائے گی؟ اور اگر قیامت آتی ہے تب بھی مسلمانوں کے لیے وہ کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ مسلمان امت مرحومہ سے نسبت رکھتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ ہالی ووڈ نے ایک فلم بنائی، اس کا نام یہ ہے 2012 اینڈ آف دا ورلڈ۔ اس انگریزی فلم میں قیامت کے مناظر دکھائے گئے ہیں۔ اس فلم میں بتایا گیا ہے کہ قیامت 21 دسمبر 2012 کو آئے گی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مشہور سائنسداں آئنسٹائن وفات 1955 نے بھی کہا تھا کہ 2012 تک قطبین، ساؤتھ پول نارتھ پول کی برف پگھلنے کی وجہ سے زمین پر پول شفٹ کا واقعہ پیش آئے گا۔ اس فلم میں ایک سائنسداں بول کر کہتا ہے کہ قیامت قریب آ رہی ہے کیونکہ انسان خدا کے قانون پر نہیں چلا۔ ڈومز ڈے از کمنگ بیکاز مین ڈز ناٹ فالو دا پیتھ آف گاڈ۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ قیامت اچانک بغتتن آئے گی، بحوالا سورۃ الاعراف آیت 187۔ اس لیے 21 دسمبر 2012 کی محدد پیشن گوئی درست نہیں ہو سکتی۔ البتہ یہ بات درست معلوم ہوتی ہے کہ قیامت بہت زیادہ قریب آ چکی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ 21ویں صدی عیسوی کے ربع اول ہی میں آ جائے۔ ایک مجلس میں مسلمانوں کی موجودہ عالمی حالت پر گفتگو ہوئی۔ میں نے کہا کہ موجودہ زمانے کے مسلمان، عرب اور غیر عرب دونوں، ایک ذہنی واہمہ یعنی ابسیشن میں مبتلا ہیں، اور وہ ہے عظمت رفتہ کی واپسی۔ میں نے کہا کہ یہ ایک جاہلی مزاج ہے۔ وسیع تر پہلو سے دیکھا جائے تو انسان کا کیس جنت رفتہ کی واپسی کا کیس ہے، نہ کہ دنیاوی معنوں میں عظمت رفتہ کی واپسی کا کیس۔ ایک عرب خاتون لیما نبیل نے اسپین کا سفر کیا۔ وہاں مسلم عہد کے قدیم عمارتوں میں ان کو عرب کی عظمت رفتہ نظر آئی۔ اس کو دیکھ کر وہ رو پڑی۔ انہوں نے کہا، الا متا سیستمر ھذا اللیل العربی، یعنی عرب کی یہ تاریک رات آخر کب تک باقی رہے گی؟ یہی موجودہ زمانے کے تمام مسلمانوں کا حال ہے۔ ہر ایک قدیم سیاسی عظمت کے تصور میں گم ہے۔ اسپین کی عرب سلطنت 1492 میں ختم ہوئی، انڈیا کی مغل سلطنت 1857 میں ختم ہوئی، ترکی کی عثمانی خلافت 1929 میں ہوئی۔ یہ مسلم امپائر کے دور کی باتیں ہیں۔ ساری دنیا کے مسلمان ان واقعات کو پڑھتے ہیں اور اس کی واپسی کا خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ بلا شبہ ایک جاہلیت ہے۔ نہ صرف مسلمان بلکہ تمام انسانوں کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کے بعد اس کو جنت میں رکھا گیا، پھر اس کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ اب مسلمان سمیت تمام انسانوں کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جنت میں دوبارہ واپسی ملے، مگر شیطان نے ہر ایک کو بھٹکا کر ان کو اصل مسئلے سے غافل بنا رکھا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ آپ اپنے کام کو دعوت اللہ کا کام بتاتے ہیں، لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کلمہ نہیں پڑھاتے۔ آخر یہ کیسی دعوت ہے جس میں کلمہ شہادت کی ادائیگی نہیں؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک داعی تھے، آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کرتے تھے، پھر یہ آپ کی کون سی دعوت ہے جس میں کلمہ پڑھانا نہیں؟ میں نے کہا کہ آپ کو یہ غلط فہمی سلیکٹو رپورٹنگ کی بنا پر ہے، یعنی کچھ اجزاء کو بتانا اور کچھ اجزاء کو نہ بتانا۔ میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں کلمہ پڑھانے سے دعوت کا آغاز نہیں کرتے تھے، بلکہ شعوری بیداری سے آغاز کرتے تھے، جس کو معرفت کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ کی دعوت تمام تر قرآن پر مبنی تھی۔ آپ افراد کے سامنے بھی اور مجموعے میں بھی یہی کرتے تھے کہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے، عارض علیہم الاسلام وقرا علیہم القرآن۔ آپ کا اصل دعوتی کام یہی تھا۔ اس کے بعد جن لوگوں کا ذہن بدل جاتا اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی خواہش ظاہر کرتے، تو آپ کلمہ شہادت کی ادائیگی کے بعد ان کو دائرہ اسلام میں داخل کر لیتے۔ یہی وجہ ہے کہ سارے قرآن میں دعوت کی باتیں تو ہیں، لیکن قرآن میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ لوگوں سے کلمہ شہادت پڑھوا کر ان کو دائرہ اسلام میں داخل کرو۔ قطر کے زمانہ قیام میں جو دعوتی کام ہوئے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ پروفیسر ابراہیم صالح النعیمی کو ہمارے ساتھیوں نے تذکیر القرآن کے عربی ایڈیشن التذکیر القویم فی تفسیر القرآن الحکیم کا ایک سیٹ بطور ہدیہ پیش کیا۔ اس کو انہوں نے شکریہ کے ساتھ قبول کیا۔ پروفیسر صالح النعیمی مرکز الدوحة الدولہ لحوار الادیان کے ڈائریکٹر ہیں۔ تذکیر القرآن کا یہ عربی ایڈیشن 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ وہ 2008 میں دار الوفا المنصورہ مصر سے چھپا ہے۔ اس ادارے نے راقم الحروف کی ایک اور کتاب خاتون اسلام کا عربی ترجمہ المرۃ بین شریع الاسلام وحدارۃ الغرب شائع کیا ہے۔ ادارے کا مکمل پتہ یہ ہے: دار الوفا للطباع والنشر والتوزیع، جمہوریہ مثل العربیہ المنصورہ، شیخ الامام محمد عبد المواجح کلیۃ الآداب، صندوق برید 230. Email darulwafa@hotmail.com. Website www.darulwafa.com. दारुल वफा मिस्र का अपना वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर तज़किरुल कुरान की अरबी एडिशन का तारुफ इन अल्फाज में देखा जा सकता है। तज़किरुल कुरान का यह अरबी तर्जुमा मौलाना अबू सालेह अनीस लुकमान नदवी ने किया है। वो मालेगांव महाराष्ट्र में 1965 में पैदा हुए। अब वो अबू जहबी अरब इमारात में रहते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इनको अरबी जबान से इश्क है। अरबी के अलावा वो अंग्रेजी जबान में भी लिखने पढ़ने और बोलने की पूरी सलाहियत रखते हैं। मौजूदा ज़माने में आम तौर पर अरबों का मिजाज ये है कि वो लिखने में तो फसीह अरबी लिखते हैं, लेकिन बोलने में अक्सर वो गैर फसीह ज़बान बोलते हैं। मौलाना अनीस लुकमान नदवी को अरबों का ये मिजाज पसंद नहीं। उन्होंने बताया कि 22 जून 1998 को अबू जहबी में डॉक्टर अजीजुद्दीन इब्राहिम से उनकी मुलाकात हुई। इस दौरान उनसे मुख्तलिफ मौजूआत पर गुफ्तगु हुई। इब्तिदा ही में मैंने उनसे दरख्वास्त की कि वो मुझसे सिर्फ फसीह अरबी में बात करें, क्योंकि मैं फसीह अरबी के मामले में उससे ज्यादा गुयूर हूं जितना गुयूर कोई मर्द अपनी बीवी के मामले में होता है। अगर आप मुझे फुसहा में गाली दें तो यह बात मुझे इससे ज्यादा पसंद है कि आप आमी जबान में मेरी तारीफ करें। इस बात को सुनकर डॉक्टर अजीजुद्दीन इब्राहिम बहुत महजूज हुए। उन्होंने कहा कि यह बात आपने इतने खूबसूरत पहराए में कही है कि वो इस काबिल है कि दरबुल मिसल बन जाए। रियाज, कुवैत, बेरूत और काहरा से राकिमुल हरूफ की मुख्तलिफ अरबी किताबों के तर्जुमे शाया हो चुके हैं, जिनकी मजमुई तादाद तकरीबन 40 होती है। तज़किरुल कुरान का अरबी तर्जुमा अल मंसूरा मिस्र से छपा है। इस अरबी तर्जुमे की तहरीक इब्तदान एक अरब आलिम मोहम्मद सुलेमान अल कायद ने की थी। इसके बाद मौलाना अनीस लुकमान नदवी ने उसका अरबी तर्जुमा किया और फिर दो अरब शख्सियतों उस्ताद सालेह शौकात और दक्तूर अब्दुल हलीम अवैस की कोशिशों से वो छपकर शाया हुआ। शेख सुलेमान अल कायद का ख्याल था कि आलम अरब में राकिमुल हरूफ की किताब अल इस्लाम या तहद्दा के अशास से इस्लाम और साइंस के मुतालिक मेरे अफकार फैले, लेकिन अभी तक वहां मेरे दावती अफकार आम ना हो सके। तज़किरुल कुरान के अरबी एडिशन के अशात इंशाअल्लाह दावती अफकार के अशात में मावन होगी। अर्रिसाला के दावती मिशन से शेख सुलेमान अल कायद की गहरी वाबस्तगी का अंदाजा उनके हस्बे ज़ैल इक्तिबास से किया जा सकता है। यह इक्तिबास इस्लामी मरकज नई दिल्ली में 31 अगस्त 1984 में की गई उनकी एक तकरीर से माखूज है। وَلَعَلَّكَ تَسْأَلْ بَعْدَ هَذَا لِمَاذَا أَحْبَبْتَ وَحِيدُ الدِّينِ. الحقيقة أن اكتشاف الشيخ وحيد الدين أعظم اكتشاف في حياتي، فالفضل يرجع إلى الله أولا ثم إلى وحيد الدين خان في اكتشاف حقيقة الدعوة إلى الله، فهو أدعي لي الطريق الذي جعل به حياتي ذات المعنى ذات معنى. وأكثر من هذا، فإنني أحسب نفسي بكل تواضع أنني مجرد تلميذ صغيرا جدا في مدرسة هذا العالم الرباني، والمسلمون حاليا لا يعرفونه، وهذا أعظم ما أساه. فالمسلمون يعيشون في وهم الشخصيات ذات البريق التاريخي والبهر بهرجة الدنيوية، فهم ينظرون إلى كثرة الاتباع والشهرة وفخامة المؤسسات، ولكن هنيئا لكل أمر من عرفه وأدرك الخيمة والرسالة، وإنها لرحمة ربانية نادره جدا أن يخرج فينا الآن مثله في وقت نحن في أشد الحاجة إلى من يبصرنا طريق النجاة، فهو المجدد بحق دين الله الذي ينتظرناه منذ مئات السنين. والله وحده يشهد على صدق ما أقول، وإني أعلن شهادتي هذا متحديا بها العصر الحاضر ومستقبل التاريخ الإسلامي والإنساني بأسرة. محمد سليمان القائد، المركز الثقافي الإسلامي، بيكي جالي، إفريقيا.